السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب نمبر 28، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رآ ما یکرہ. باب اس بیان میں کہ استاد شاگردوں کی جب کوئی ناگوار بات دیکھے تو واعظ کرتے اور تعلیم دیتے وقت ان پر خفا ہو سکتا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. باب نمبر 28، حدیث نمبر 90. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان، فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا من يومئذ فقال يا ايها الناس انكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذو الحاجة. ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، انہیں سفیان نے ابو خالد سے خبر دی، وہ قیس بن ابی حازم سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات رہی ہے، کہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا. ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو. سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے یعنی سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کی تعلیم اور تربیت دینا چاہتے تھے اور آپ کا مزاج کیسا تھا، آپ کس بات کو پسند فرماتے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امام بخاری کو کہ انہوں نے یہ باب باندھ کر دراصل واعظ و نصیحت یا درس و تدریس کا طریقہ کار بھی ہمیں بتا دیا کہ عام لوگوں میں، جس میں ہر قسم کے لوگ ہوں، اگر وہاں پر ہم کچھ درس و نصیحت واعظ کچھ کر رہے ہیں تو وہاں ہمارا طریقہ تعلیم کیسے ہوگا. چونکہ یہ کتاب العلم میں ہے اور علم ہی سے اس کا تعلق ہے کہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو، اگر وہ شاگرد آگے جا کر مزید کہیں اور دین کا علم سکھاتے ہیں تو ایک استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرے، اور وہ غصہ بھی ہو سکتا ہے اپنے شاگردوں پر. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آگے جب دین کو پہنچ جائے تو وہ لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے بنے. تو اسی بات سے روکنے کے لیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید کی، بلکہ ان کو نصیحت کی، اور ناراض بھی ہوئے، غضبناک ہوئے. تو علم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ دیتے چلے جائیں، سامنے والے گراسپ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں. ایسا نہیں ہے، لوگوں کے لیول کو دیکھ کر بات کی جائے گی. اور خصوصاً جو پانچ نمازیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں وہ تو فرض نماز ہے، اور باجماعت نماز پڑھنا مردوں کے لیے ضروری ہے. اب اگر اس میں ایسے طویل قراتیں ہونے لگے، لمبی لمبی نمازیں ہونے لگے، اب اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ مجبور بھی ہوتے ہیں، کچھ دن بھر کے تھکے ہارے بھی ہوتے ہیں. اب اگر لمبی قرات کرائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں اتنی لمبی قرات سننا اور نماز کے لیے کھڑے رہنا. تو بہتر کیا ہے کہ ہر کام میں اعتدال رکھا جائے، شدت پسندی نہ اختیار کی جائے، کیونکہ جس کام میں بھی شدت پسندی ہوں گی وہ اس کو نقصان پہنچائے گی، وہ تکلیف میں ڈالے گی اور لوگوں کو متنفر کرنے کا باعث بنے گی، اور جس چیز میں اعتدال ہوگا وہ اس کو خوبصورت بنا دے گی. آپ دیکھیں، جیسے ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں آپ لوگوں سے کہ تعلیم الگ بات ہے اور درس و تدریس، واعظ و نصیحت الگ بات ہے. جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جیسے کبھی کبھی کہیں لیکچرز ہوا کرتے ہیں، مختلف ٹاپکس پر درس ہوا کرتے ہیں اور نمازیں ہیں، تو اس میں چونکہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک ہی لیول کے لوگ نہیں آتے ہیں، تو اس صورت میں وہاں پر ایسی جگہوں پر جہاں پر آپ کبھی کبھار درس لینے جاتی ہوں، کبھی کہیں آپ مختلف ٹاپکس پر لیکچر دیتی ہوں کہیں پر، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلی بات تو آسان ٹاپک چوز کرنا ہوگا آپ کو، اور ساتھ میں آپ کو ٹائم کا خیال رکھنا ہوگا. ہمارے پر یوزلی ہوتا کیا ہے کہ پہلی بات تو ٹائم دیا جاتا ہے کہ فلاں اتنے اتنے بجے، 3 بجے درس شروع ہوگا. اب جب وہاں پہنچے تو 3 بجے کوئی آتا ہی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ بےچارے جو وقت کے پابند ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. بعض اوقات تو جو درس لینے والے ہیں مدرس یا مقرر، وہی اتنا لیٹ پہنچتے ہیں کہ 3 بجے کا ٹائم تھا اور وہ 4 بجے پہنچے. اب لوگ انتظار کرتے کرتے تھک گئے بےچارے، وہ تو وقت پر آ گئے تھے لوگ، لیکن مدرس ہی نہیں پہنچے وہاں. اب 4 بجے مدرس پہنچے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جو تقریر شروع کی، اتنی لمبی، اور اس کا نہ کوئی سر نہ پیر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہزاروں ٹاپک کو ایک ہی درس میں سمیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پھر لوگ وہاں سے کچھ لے کر نہیں اٹھتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ایسے مختلف جگہوں پر، عام جگہوں پر جو درس اور تقریریں ہوتی ہیں، وہاں پر ایسے ٹاپک لیے جائیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والے ہوں، جو روزمرہ سے تعلق رکھتے ہوں، جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بات پیش کی جائے وہاں پر، اور مختصراً کی جائے. کیونکہ یہ بات ہمیں ریسرچ سے پتہ چلتی ہے، کسی کے بھی سننے کی جو استطاعت ہے وہ صرف 30 منٹ ہے. 30 منٹ کے بعد آپ جو بولتے ہیں وہ پھر اوپر سے گزرتا ہے، بعض کے سمجھ میں آتا ہے، بعض کے نہیں آتا، کیونکہ ہر ایک وہ قوت یا طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکے، اسے اپنے ذہن میں اتار سکے، اسے گراسپ کر سکے یا اسے ابزارب کر سکے. ہر ایک کا لیول نہیں ہوتا. تو تعلیم الگ چیز ہے اور واعظ و نصیحت الگ چیز ہے، اور اسی میں 5 وقت کی نمازیں بھی آ جائیں گی. تو معاذ رضی اللہ عنہ کسی محلے میں نماز پڑھاتے تھے دوسری مسجد میں، تو ایک صحابی نے آ کر وہاں شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ معاذ رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں. اب آپ سوچے کہ سورہ بقرہ کتنی لمبی سورت ہے. ہاں، انسان تہجد میں پڑھ لے، اپنی ذاتی انفرادی جو عبادات ہیں اس میں وہ پڑھے، لمبی لمبی قرات کرے، نماز پڑھے، لیکن جہاں پر اجتماعی کام ہوتا ہو اور ہر قسم کے لوگ جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے کہ اس کا خطبہ مختصر ہو اور نماز لمبی ہو. یعنی جمعہ کے دن کے خطبے کی بات کی گئی ہے. حالانکہ کتنا امپورٹنٹ دن ہے، کتنا امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، محلے بھر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی خطبہ مختصر کرنے کی بات کی گئی ہے. سبحان اللہ، ہمارا دین ہمیں کتنا اعتدال پسندی سکھاتا ہے، اور ہم ہیں کہ شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں. اور یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا لفظ ارشاد فرمایا، آپ ذرا غور کریں اس پر، کہ یا ایھا الناس انکم منفرون فمن صلی بالناس فلیخفف فإن فیہم المریض والضعیف وذی الحاجۃ. کہ اے لوگو، کیا تم اس طرح سے شدت اختیار کر کے نفرت دلانے لگے ہو، لوگوں کو نفرت میں ڈالنا چاہتے ہو، لوگ دین سے دور ہو جائیں تمہاری اس شدت پسندی کی وجہ سے. اب ہمارے یہاں پر بعض اوقات جب دین کی طرف لوگ آتے ہیں تو بس ناپ کر داڑھی ایک بالش اتنی ہونی چاہیے، اس سے 1 انچ بھی چھوٹی ہو تو آپ اسلام کے باہر، پھر مونچھ اتنی ہی تراشنی چاہیے، اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو تو بھی آپ پر، آپ کے خلاف فتویٰ، پیجامے اونچے ہو تو اتنے اور اتنے انچ ہی اونچے ہونے چاہیے ٹخنوں سے، اگر اتنے اونچے نہیں ہے تو آپ کے خلاف فتویٰ، آپ کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو آپ کے خلاف فتویٰ، آپ نے اگر ذرا سا اچھا لباس پہن لیا تو آپ کے خلاف فتویٰ، اگر آپ نے برقعے کو بھی ایک شیپ بنا دیا گیا ہے کہ برقعے ڈبل ٹبل ہو، اب ہمارے یہاں انڈیا میں گرمی ہے آپ سوچیں، اور اس میں سے ڈبل اور ٹبل والے کپڑے کے برقعے ہوں اوپر سے جو پہننے والے ہیں، تو آپ سوچیں کہ گرمی سے کیا حال ہوگا، اور گھٹنوں سے نیچے جب تک نہ ہو، ٹھیک ہے بالکل چھوٹے دوپٹے نہ ہوں، میں تو اس کے سخت خلاف ہوں، کم از کم ہمارا سینہ اور کمر جو ہے وہ ڈھکنا چاہیے، اتنا لمبا بڑا دوپٹہ ہو ہمارا. لیکن اب اس میں بھی اتنی شدت پسندی کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں کہیں باہر بھی جانا ہوتا ہے، بعض وقت غیر مسلموں سے بھی ملنے جانا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ایک امیج ہم نے ہمارا بنا لیے ہیں کہ ایسے لوگوں سے پھر ہر کوئی ملنا گوارا نہیں کرتا ہے. کسی بھی چیز میں شدت پسندی اسے نقصان ہی دیتی ہے، اسے فائدہ نہیں دیتی. جو ہم شرعی پردے کی رٹ لگاتے ہیں، شرعی پردہ، سسرال میں لڑکی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے بیڈ روم سے باہر نہیں نکلوں گی، اور اب سارے گھر والے میری خدمت کریں، مجھے کھانا بھی اندر بیڈ روم میں پہنچائے، 6 مہینے بعد اس کے ہاتھ میں طلاق کا وہ کاغذ پکڑا کر لوگ مہکے بھیج دے رہے ہیں اس طرح کی شدت پسندی کی وجہ سے. بچیوں سے کہا جا رہا ہے کہ بچیوں نے اپنا اسکارف چھوٹی بچیوں نے اپنا اسکارف ایک لمحے کے لیے بھی نکالنا نہیں چاہیے. کچھ لوگ تو یہاں تک تعلیم دے رہے ہیں کہ شوہر کے سامنے بھی سر پر دوپٹہ لپیٹے رہو, شوہر سے بھی ہنسی مذاق نہ کرو. استغفر اللہ, یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ یہ ہمارے دین کی تعلیم تو نہیں ہے. یہ شدت پسندی ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا. ہاں, یہ عیسائیت رہبانیت ہے, عیسائیت میں عیسائیت کو ماننے والے لوگ وہ یہی تعلیم دیتے ہیں اپنی ننس کو, مسکراؤ مت, منہ ہاتھ مت دھو, سر سے کپڑا بالکل مت ہٹاؤ, واش روم میں جا رہے ہو تب بھی سر سے کپڑا نہ ہٹاؤ. اللہ رحم کرے ہمارے حال پر. تو بہرحال شدت پسندی سے لوگ دین سے دور ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اعتدال میں رہے انسان, اعتدال بہت اچھی چیز ہے کہ بالکل ہی ایسا بھی نہ ہو جائے کہ دین کو مذاق بنا لے اور اس کو اوڑھ لپیٹ کر رکھ دے ایک طرف, اور ایسا بھی نہ ہو کہ اتنی شدت اختیار کرے دین میں کہ لوگ اس سے متنفر ہوں, بلکہ اعتدال سے کام لے. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ آپ اعتدال سے کام لیں گے. اب کہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ جائیے اور کہیں پر پڑھانے کی تو بات الگ ہے, کیونکہ دیکھیں جب تعلیم کے لیے لوگ آتے ہیں نا تو وہ پہلے سے ذہن بنا کر آتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے, ہمیں لکھنا ہے, ہمیں یاد کرنا ہے. لیکن عام لوگ جو ویکلی یا 15 دن میں یا مہینے میں آتے ہیں, صرف سننے کے لیے جو آتے ہیں, ان کا انوالومنٹ اور کچھ نہیں ہوتا, وہ لوگ ایسی لمبی لمبی چیزیں نہیں گراسپ کر پاتے اور نہیں لے کر کچھ جاتے وہ ساتھ میں. پھر تو ان کو مختصر سی بات کہی جائے اور ایسی نصیحت کی جائے جو کہ نافع ہو, جو ان کے لیے کام آ سکے, نہ کہ لمبے لمبے لیکچر سے ان کو اور مزید ہم دور کریں. حدثنا عبداللہ ابن محمد ان قال حدثنا ابو عامر ان قال حدثنا سليمان بن بلال المديني ان ربيعة ابن ابي عبد الرحمن ان يزيد مولى المنبيسي ان زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها او قال وئاءها وإفاسها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فدالت الابل فغضب حتى احمرت وجنته او قال احمر وجهه فقال ما لك ولها ما سقاؤها وهزاؤها ترد الماء وترى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها قال فدالت الغنم قال لك او لاخيك او للذئب. حدیث نمبر 91. ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا ان سے ابو عامر العقدی نے, وہ سلیمان بن بلال المدینی سے, وہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے, وہ یزید سے جو ممبئیس کے آزاد کردہ غلام تھے, وہ زید بن خالد الجہنی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عمیر یا بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا. یہ جو لقطہ ہے, لقطہ ایکچولی گری پڑی چیز کو کہتے ہیں, اور اس پر ایک الگ سے باب امام بخاری نے باندھا ہے, آگے ہم پڑھیں گے. تو بہرحال ان میں سے کس نے اللہ کے رسول سے گری پڑی چیز کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بندھن پہچان لے, یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے, پھر ایک سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ, پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ, اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو. اس نے پوچھا کہ اچھا, گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے, یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہیں, وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چلے گا, لہٰذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے. اس نے کہا اچھا, گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی, ورنہ بھیڑیے کی غذا ہے. اس حدیث میں دراصل چونکہ باب وہی والا ہے اوپر والا, کہ تعلیم دیتے وقت اور نصیحت کرتے وقت بعض اوقات اگر استاد غصے میں بھی آ جائے تو ایسا ہو سکتا ہے نصیحت کرنے کے لیے. ایک شخص نے دراصل سوال کیا کہ اگر کوئی گری پڑی چیز کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے, تو کہا کہ اسے پہلی بات تو اس کا بندھن دیکھو, اس کی پہچان کرواؤ, کہ پوچھنے لگاؤ کہ کس کی ہے, یا اگر آپ خود جانتے ہوں گے کہ اچھا فلاں کی فلاں کے پاس دیکھی تھی تو اس کو پہنچا دو. اگر پہچان نہیں ہو پاتی ہے تو اس صورت میں اسے ایک سال تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, لیکن بار بار ہر جگہ اعلان کروایا جائے گا کہ اچھا فلاں چیز پڑی ہوئی ملی تھی کس کی ہے. اب اگر اس کا مالک آ جاتا ہے, اسے پہچان لیتا ہے, تو اسے دے دیا جائے. اور اگر اس کا مالک نہیں آتا ہے تو پھر وہ خود کے پاس رکھی جائے، اور جب اس کا مالک آئے اس کو دے دیا جائے۔ اب جب یہ سوال کا جواب اللہ کے رسول نے دے دیا تو ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا اونٹ کے بارے میں کیا خیال ہے یا اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخی مائل ہو گیا، یعنی آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب حدیث بیان کرتے تو اس وقت کا پورا پکچر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، پورا منظر ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ کیا وہ حالات ہوں گے اور کس طرح سے معاملات ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اونٹ سے کیا واسطہ، اس کے ساتھ اس کی مشک ہے، اس کے پاؤں کے سم ہے، وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چلے گا، لہٰذا اسے چھوڑ دو، کیونکہ اونٹ ایسا جانور ہے جس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی بکری تھوڑی ہے کہ شیر آ کے کھا لے، یا کچھ اور ایسا جانور نہیں ہے وہ کمزور سا کہ اسے دوسرے لوگ دبا لیں، نہیں، وہ تو ایکچولی اونٹ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ برابر اپنے مالک کے پاس پہنچتا ہے، یعنی اس کو راستہ معلوم ہوتا ہے، اگر اس کو علم ہے تو وہ واپس پہنچے گا برابر، یا پانی پینے وہ ضرور ایسی جگہ تلاش کر لیں گا اور پانی پینے جائے گا، تو مالک وہاں آ کر بھی اسے لے سکتا ہے، یا جنگل میں چرے گا اور خود گھومے گا آزادانہ، اس کے بارے میں کسی کو یہ نہیں کوئی یہ کہہ سکتا کہ اچھا اونٹ گھوم رہا ہے تو ہم اسے لے لیں، کسی کا گم ہو گیا ہے، نہیں، اونٹ خود چلا جائے گا اپنے مالک کے پاس، یا اس کا مالک آ کر اسے پہچان لے گا۔ پھر اس کے جو یعنی وہ اپنے پیروں سے چلتا ہے، کسی پر بوجھ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو راستے معلوم ہوتے ہیں، جہاں پر وہ رہتا ہے تو اس کو اپنے مالک کا گھر بھی پتا ہوتا ہے، کیونکہ جانور مانوس ہو جاتے ہیں اپنی پرانی جگہ سے۔ تو بہرحال اونٹ ایسی کوئی معمولی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر تم اسے پکڑ لو اور پھر اپنے پاس رکھو۔ تو اس پر اللہ کے رسول غضبناک ہوئے، اور جب پھر پوچھا گیا کہ اچھا بکری کے بارے میں کیا حکم ہے، تب آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بکری تم اپنے پاس رکھو اور اس کے بارے میں اعلان کرتے رہو، اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے لوٹا دو، اگر کیونکہ تم اسے پکڑ کر نہ رکھو گے تو پھر بھیڑیا اسے کھا جائے گا۔ تو لہٰذا بکری یا چھوٹی موٹی ایسی چیز ہے جس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر وہ گم ہو گئی ہے اور اس کا مالک نہیں مل رہا ہے تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ جس کی ہے اس کے پاس پہنچ جائے۔ تو بہرحال حدیث یہاں پر جو بیان کی گئی ہے وہ اس لیے نہیں بیان ہوئی کہ اللہ کے رسول نے بکری اور اونٹ کے بارے میں کیا کہا، بلکہ حدیث بیان اس لیے کی گئی یہاں پر کہ نصیحت اگر کی جائے اور اس میں ایسا لگے کہ بلا وجہ کے سوالات کیے جا رہے ہیں یا بلا وجہ ایسی باتیں پوچھی جا رہی ہیں، تو اس وقت جو معلم ہے، جو استاد ہے، وہ غضبناک ہو سکتا ہے۔ تو بلا وجہ کے ایسے سوالات نہ کیے جائیں، جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مطلب بلا وجہ کے سوالات کرتے ہیں، تو ایسے بلا وجہ کے سوالات سے جو کہ صرف سوال برائے سوال ہے، اس سے کوئی علم حاصل کرنا نہیں ہے یا کوئی واقعی میں چیز معلوم کرنی نہیں ہے، بلکہ صرف زبردستی سوال کر کے وقت ضائع کرنا ہے، تو ایسے سوالات سے پرہیز کیا جائے۔ اگلی حدیث دیکھیے، عنوان وہی ہے، اسی کے تحت حدیث آ رہی ہے، حدیث نمبر 92۔ حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اكسر اليه غضب ثم قال للناس سلوني اما شئتم قال رجل من ابي قال ابوك حذافه فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله فقال ابوك سالم مولى شيبه فلما راى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله ان نتوب الى الله عز وجل۔ ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، ان سے ابو اسامہ نے بریت کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو بردہ سے اور وہ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا، پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھو، تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے، آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے، پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں بھی عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اور فہم دیکھیے۔ تو یہاں دراصل یہ حدیث اس لیے لائی گئی ہے کہ بعض وقت کچھ لوگ بلا وجہ سوال پر سوال کرتے چلے جاتے ہیں، نہ وقت دیکھتے ہیں، نہ موقع دیکھتے ہیں، نہ وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بات ہی نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ بس ہر قسم کا سوال کرنے لگتے ہیں، اور ایسے عجیب بعض وقت لغو اور بغیر کسی غرض کے اور بےہودہ سوال ہوتے ہیں کہ جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے جو معلم ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا سوال کرنا تو گویا بہت ہی بے ادبی ہے۔ اسی لیے آپ نے ایسے سوالات پر غصہ کیا، اور پھر غصے ہی میں آپ نے کہا کہ اب جو چاہو پوچھو مجھ سے۔ کہ ویسے تو بشر ہونے کے لحاظ سے آپ غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اور وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بتائی جاتی تھی کچھ جب ضرورت پیش آتی کچھ چیزوں کی، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو اور تمہیں تو میں جواب دوں گا۔ اور پھر جب آپ جواب دینے لگے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، غصے میں ہیں۔ دوسرے لوگ یہ بات نہیں سمجھ پائے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اس بات سے توبہ کرتے ہیں کہ آپ سے ایسے سوال کریں جو آپ کو ناگوار گزریں۔ باب 29، اس شخص کے بارے میں جو امام یا محدث کے سامنے دو زانو ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس رضی اللہ عنہ ابن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فقام عبد اللہ ابن حذافہ فقال من ابی؟ قال ابوک حذافہ، ثم اکثر ان یقول سلونی، فبرک عمر علی رکبتیہ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ثلاثا فسکت۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہیں انس بن مالک نے بتلایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے صحابی کہ اے اللہ کے رسول، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذافہ۔ پھر آپ نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، تو عمر رضی اللہ عنہ نے دو زانوں ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا۔ پھر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی آپ بہت زیادہ غصے میں تھے، ناراض تھے، اور آپ بار بار لوگوں سے کہتے تھے کہ پوچھو پوچھو پوچھو، یعنی ایک صحابی نے پوچھ لیا تو پھر دوسرے صحابی کو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھو۔ اور یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے پوچھا تھا رسول اللہ کے رسول سے کہ لوگ ان کو کسی اور کا بیٹا سمجھتے تھے، تو تاکہ یہ بات صحیح معلوم ہو جائے اس بنا پر عبداللہ بن حذافہ نے یہ سوال پوچھ لیا اپنی تشفی کے لیے۔ لیکن عبداللہ بن حذافہ نے پوچھا تھا تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی تشفی کے لیے پوچھا تھا، لیکن باقی دوسرے لوگوں نے پھر ایسے ہی بے تکے سوالات کرنے شروع کر دیے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غضبناک ہوئے۔ تب عمر رضی اللہ عنہ دو زانو ہو کر بیٹھے۔ دو زانو ہو کر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ جب ادب سے کسی کے سامنے بیٹھا جاتا ہے، تو اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے اور پھر کہا کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو تب یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے اس طرح سے کہنے پر تب اللہ کے رسول خاموش ہوئے۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ بادب سامنے بیٹھ کر ہی آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں اور اب ہم آپ سے کوئی مزید سوالات نہیں کریں گے، اس بنا پر وہ ادب سے بیٹھ گئے۔ اور یہاں پر اس سے ہمیں ایک بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ہمارے معلم ہوتے ہیں، جو ہمارے استاد ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہمیں واقعی میں مؤدبانہ نشست و برخاست رکھنی چاہیے، یعنی ادب کے ساتھ ہم بیٹھیں، ادب کے ساتھ ہم کوئی بات کریں، اور ادب ہمیشہ ہم ملحوظ خاطر رکھیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مؤدبانہ بیان سن کر آپ کا غصہ ختم ہوا اور پھر آپ خاموش ہو گئے۔ ہم ادب کے بارے میں جو اگلی احادیث آئیں گی، جب بچوں کو یا اپنی گھر کے خادمہ کو جب نصیحت کی جائے، تو ہم ادب کا انشاءاللہ وہاں پر مزید تفصیل پڑھیں گے، ابھی یہاں پر ہم مختصراً گزر رہے ہیں۔ باب نمبر 30، باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، اس بارے میں کہ کوئی شخص سمجھانے کے لیے ایک بات کو تین مرتبہ دہرائے تو یہ ٹھیک ہے۔ فقال الا وقول الزور فما زال یکررها وقال ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حل بلغت ثلاثن، یعنی اس بارے میں کہ کوئی شخص سمجھانے کے لیے ایک بات کو تین مرتبہ دہرائے تو یہ ٹھیک ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا وقول الزور، اور اس کو انہوں نے تین بار دہرایا۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو پہنچا دیا، یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ دہرایا۔ تو بعض اوقات جو بات اہم ہوتی تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ دہراتے تھے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استاد کو بھی چاہیے کہ اگر اسٹوڈنٹس نہیں لکھ پا رہے ہوں، اگر وہ املا کروا رہا ہو، اور اسٹوڈینٹس فاسٹ نہیں لکھ پا رہے ہوں تو وہ تین دفعہ دہرائے کوئی بھی بات کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سے سن لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں اور لکھ لیں اگر لکھنا چاہیں تو. اسی سے ملتی جلتی یہ تمام احادیث ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے اور پھر یہیں ہم اپنا ختم کریں گے آج کا ٹاپک. حدثنا عبدت قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المسنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. ہم سے عبدہ نے بیان کیا، ان سے عبد الصمد نے، ان سے عبداللہ بن مسنہ نے، ان سے سمامہ بن عبداللہ بن انس نے، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار دہراتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا. تو یہاں پر دراصل چونکہ وہ زمانہ تو بالکل محدثین ہی کا زمانہ تھا، تو اس لیے امام بخاری اس حدیث کو یہاں لائے ہیں کہ محدثین کو یا استاد کو چاہیے کہ وہ تین دفعہ کم از کم اپنی بات دہرا دے تاکہ لکھنے والے اسے اچھی طرح سے لکھ لیں. اور یہاں پر سلام کی بھی بات کی گئی کہ تین مرتبہ آپ سلام کرتے، جیسے جب آپ کو کسی کے گھر جانا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ جاتے وہاں پر اور باہر کھڑے رہ کر تین مرتبہ سلام کرتے، پہلی دفعہ سلام کرتے، اگر جواب نہ ملا تو پھر دوسری دفعہ سلام کرتے، پھر جواب نہ ملا تو تیسری دفعہ کرتے، اور اگر پھر بھی جواب نہ ملتا تو واپس لوٹ آتے تھے. اور اس میں آپ نے کبھی برا نہیں مانا کہ اگر کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا اور دروازہ نہیں کھولا آپ کے لیے تو آپ ویسے ہی پلٹ آئے دل میں کوئی برائی لائے بغیر. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر تو کبھی ہم جاتے ہیں کسی کے گھر پر تو بیل بجا بجا کر سامنے والے کو تنگ کر دیتے ہیں بےچارے کو، اسے نہیں بھی کھولنا ہو یا گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو، کچھ اور بھی بات ہو، لیکن ہم اسے مجبور کر دیں کہ وہ دروازہ کھولے ہی اور ہم سے ضرور ہی ملے آ کر. تو بہرحال یہ کرنا مناسب نہیں ہے. تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے، اور جب کوئی بات آپ کو اہم بات دہرانی ہوتی تو اسے بھی آپ تین مرتبہ دہراتے. حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المسنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. ہم سے عبدہ نے بیان کیا، ان سے عبد الصمد نے، ان سے عبداللہ بن مسنہ نے، ان سے سمامہ بن عبداللہ بن انس نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ جب آپ کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار لوٹاتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے رہنے سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے. تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے یہ حدیث کہ آپ کو جب کوئی بات ارشاد فرمانی ہوتی تو اسے تین بار لوٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب لوگوں کے پاس تشریف لاتے تو تین بار سلام کرتے. تھوڑا سا آگے پیچھے ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو اوانا عن ابی بشر عن یوسف بن ماہکا عن عبداللہ بن امر قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناہ فادرکناہ وقد ارحقنا الصلاۃ صلاۃ العصر ونحن نتودع فجعلنا نمسح علی ارجلنا فناد بعلى صوته ویل للعقاب من النار مرتین او ثلاثہ. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن یہاں پر کسی اور فہم کے تحت آئی ہے، یعنی یہاں پر علم سکھانے کی بات ہے یا پھر یہاں پر علم کو تین بار، یعنی کوئی بات اگر بولنا ہو تو تین دفعہ بولا جا سکتا ہے یا سفر میں بھی تعلیم دی جا سکتی ہے. ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے ابو امانہ نے ابی بشر کے واسطے سے بیان کیا. وہ یوسف بن مالک سے بیان کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے. ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو کہ خشک رہ جائیں خرابی ہے، یہ دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ فرمایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی یا آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ تین بار فرماتے تھے اور سلام بھی تین بار کرتے تھے، یعنی جواب نہ ملتا تو، اور کسی بات کو سکھانا ہوتا تو بھی تین بار سکھاتے تھے تاکہ لوگوں کی بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. تو یہ ایک معلم کی، ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس وقت تک سمجھاتا رہے، یعنی دو بار تین بار، تاکہ اسٹوڈنٹس کی سمجھ میں بات آ جائے اور اسے یاد رہ جائے. یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، آپ کی سنت تھی، لہٰذا ہمیں بھی اسے فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حدیث سے وہ حکمت سیکھنے والے بنیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، اور اللہ کرے کہ وہ حکمت ہمارے اندر بھی آئے جس کی بنا پر ہم صحیح فیصلے کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.